الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عليكم بتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو, سامعین و سامعات, سب سے پہلی چیز میں اپنی نصیحت کے لیے, اپنے فائدے کے لیے اور سننے والوں کے فائدے کے لیے ہمیشہ یہ عرض کرتا ہوں کہ جو باتیں اب آگے ہم کہنے والے ہیں دین کی, اللہ کی محبت کی, شریعت کی, قرآن کی, حدیث کی, ان سب باتوں کا فائدہ ایک بنیادی بات پر منحصر ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم اس بات کا یقین دل میں بیٹھا لیں کہ یہ دنیا ہمارا وطن نہیں ہے, ہمارا ٹرانزٹ اسٹیشن ہے, اور ہمارا اصلی وطن آخرت ہے. وہاں ہمیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے, اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بھیجا ہے تو ایک خاص آزمائش کے لیے بھیجا ہے, امتحان کے لیے بھیجا ہے. تو اس امتحان میں جو پورا اترے گا اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی اور سرفرازی ملے گی. ہوا یہ ہے کہ دنیا میں آ کر ہم ماحول کی نظر ہو گئے, دنیا میں کمانے میں لگ گئے, دنیا کو ہم نے مقصود بنا لیا, الا ماشاءاللہ بعض لوگوں کو خدا تعالیٰ نے حقیقت کی آنکھ کھول دی ہے, دل کی آنکھ کھول دی ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے, فنا ہونے والی ہے, ہر چیز مٹی ہونے والی ہے, اور اس کی زندگی انتہائی مختصر ہے. گو ہمیں بہت لمبی لگتی ہے لیکن حقیقت اس کی بہت مختصر ہے, اور اس کی مختصر ہونے کی جو حقیقت ہے وہ کھلے گی مرنے کے بعد. آنکھ کھلنے کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ اس دنیا کو, دنیا کی زندگی کو جس کو ہم بہت لمبی سمجھ رہے ہیں اور بڑے اس کے اندر ہمارے ایمز ہیں, مقاصد ہیں, لمبے لمبے چوڑے چوڑے مقاصد ہیں, تو ہمیں مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ ہماری زندگی کی حقیقت کیا تھی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن ان لوگوں سے, کافروں سے پوچھا جائے گا کہ دنیا میں کتنا رہے, تو کہیں گے کہ شاید ایک دن اور شاید ایک دن ایک رات. تو اتنی مختصر سی ہماری زندگی ہے. تو ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے, وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. دنیا کی زندگی میں یہ مقصود نہیں, یہ مطلب نہیں بتانے کا کہ ہم دنیا کمانا چھوڑ دیں, کاروبار چھوڑ دیں, نوکری چھوڑ دیں, بلکہ بات صرف اتنی ہے کہ ہم نے کمانا بھی ہے, کھانا بھی ہے, بیوی نکاح بھی کرنا ہے, بیوی بچے بھی ہیں, تمام زندگی کے عمر جیسے اوروں کے ساتھ ہیں ویسے ہمارے ساتھ بھی ہیں, ہمارے ساتھ بھی پیٹ لگا ہے, ہمیں بھی راحت کی ضرورت ہے, ہمیں بھی عیش کی ضرورت ہے, ضروریات زندگی ہمیں بھی چاہیے اور سونا جاگنا ہمارے ساتھ بھی ہے، کھانا پینا ہمارے ساتھ بھی ہے، سب کام کریں، لیکن بس ایک کام کریں کہ اللہ اور رسول کو راضی رکھیں۔ جو کام ہم کریں وہ طریقہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، نہ غیروں کا نہ ہو، اللہ کے دشمنوں کا نہ ہو، کافروں کے جیسا طریقہ نہ ہو، اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ بس یہ انسان جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کرتا ہے وہ تو ہوگا کامیاب، اور جس نے غیروں کے طریقے اختیار کیے اور نعوذ باللہ شریعت کا مذاق اڑایا، یا شریعت کو حقیر جانا، یا مسلمان کو حقیر جانا، جو آدمی دین پر عمل کر رہا ہے اس کو حقیر جانا، اپنے سے کم تر جانا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولوی لوگ جو ہے بڑے بیوقوف ہیں، نعوذ باللہ تعالیٰ من ذلک۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بڑے مولوی لوگ بڑے تنگ نظر ہوتے ہیں، پابندیاں بہت لگاتے ہیں۔ تو ہمیں عرض کرتا رہتا ہوں کہ مولوی تنگ نظر نہیں ہوتا۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تنگ نظر تو دنیا دار ہے، اس لیے کہ اس کی نظر صرف دنیا کی زندگی تک ہے، جبکہ ہمیں تو مرنے کے بعد ایک دوسرے جہان میں منتقل ہونا ہے۔ مولوی کی نظر تو آخرت تک ہوتی ہے، بہت وسیع نظر ہوتا ہے مولوی۔ بس بات صرف اتنی سمجھنے کی ہے کہ مولوی آپ کو مسئلہ بتاتا ہے، مسئلہ بناتا نہیں ہے۔ بنانے کی کس کی ضرورت ہے؟ خدا کی شریعت میں کوئی تبدیلی، کوئی اونچ نیچ کرنا کس کی مجال ہے؟ پیغمبر بھی اللہ کی شریعت میں تبدیلی نہیں کر سکتے، تو اولیاء اللہ یا مولوی کی کیا حقیقت ہے جو وہ شریعت میں تبدیلی لائے، اپنا کوئی حکم چلائے، اپنا کوئی مسئلہ بتائے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ مولوی مسئلہ بتاتا ہے، مسئلہ بناتا نہیں ہے۔ بس بات اتنی ہے کہ یہ دین کی دولت ایسی ہے کہ دنیا کی دولت جس کے پاس ہوتی ہے وہ چاہتا ہے کہ سب سے زیادہ میں ہی امیر رہوں، مال میرے پاس رہے، مجھ سے چھینے نہیں۔ اور دین کی دولت ایسی ہے کہ جس کو حاصل ہو جاتی ہے وہ تڑپتا ہے، اس کا دل جلتا ہے کہ کاش یہ دولت میرے بھائیوں میں بھی تقسیم ہو جائے، کاش دنیا کے دھوکے سے ہماری بھی آنکھ کھلی رہے، ہمارے بھائیوں کی بھی آنکھ کھل جائے جہاں ہمیں جانا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، بڑی سادہ سی بات لیکن بہت ہی کام کی بات، بہت مختصر نصیحت، اعمل للدنیا لقدر مقامک فیہا وعمل للآخرۃ لقدر مقامک فیہا، کہ دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ سیدھی اور سمپل سی بات ہے، لیکن کتنے کام کی اور کتنی عقل کی بات ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ دنیا میں ہم نے رہنا ہے اور اس کے لیے کچھ کام کرنا ہے، تو وہ کیا کام ہے؟ تو وہ کام یہی ہے، قرآن پاک میں سب سے پہلے اللہ تعالی نے فرما دیا ہے، جو میں نے ابھی آیت تلاوت کی، کہ ہدل للمتقین، یہ ہدایت ان لوگوں کے لیے ہے جو پرہیزگار ہیں، بچنا چاہتے ہیں، ڈرتے ہیں اللہ سے، ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ جو بچنا نہیں چاہتے، جیسے کفار ہیں، منافقین تھے، مشرکین تھے، وہ چاہتے ہی نہ تھے، اس لیے کہ اسی طرح سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور تمام انبیاء سے ان کی عادت تھی مباحثہ کرنا، مجادلہ کرنا، جھگڑے کرنا، نئے نئے معجزات کی فرمائش کرنا کہ آپ ہمیں یہ معجزہ دکھلائیے، آپ ہمیں یہ معجزہ دکھلائیے۔ چند معجزات تو انبیاء کو دیے گئے، اس کے بعد ان کی فرمائشوں پر پابندی کر دی گئی، اب مزید کوئی معجزہ تم کو نہیں دکھایا جائے گا، اس لیے کہ تم نے پچھلے معجزوں کو جھٹلایا۔ اب دیکھیے، ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے، آپ بتا دیں گے تو میں ایمان لے آؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم سے کہ میں بتلاؤں یا جو تیری مٹھی میں ہے وہ بتلا دیا، خود بتلا دیا۔ تو اس نے کہا کہ اس سے اچھی کیا بات ہوگی، تو اس کی مٹھی میں جو کنکریاں تھیں انہوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب بتائیے کہ ذرا بھی اس ظالم کو سمجھ ہوتی ہے۔ الحمدللہ آج ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، مفت میں یہ نعمت مل گئی، ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، قدر نہیں ہے ہمیں۔ آپ دیکھیے کہ کنکریوں نے کلمہ پڑھا، ایک بے جان چیز نے کلمہ پڑھا، لیکن اس ظالم کے مقدر میں ایمان تھا ہی نہیں، اس نے غصے میں آ کر وہ کنکریاں پھینک دی اور وہاں سے پلٹ گیا۔ تو اس لیے وہ معجزات بھی پھر روک دیے جاتے ہیں، ایک حد تک معجزات دکھائے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، اور دو ٹکڑے ایسے نہیں ہوئے کہ قریب قریب ہیں بلکہ ایک پہاڑی کے اس طرف چلا گیا ایک پہاڑی کے اس طرف چلا گیا اور دیکھ رہے ہیں سامنے ظالم اور کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے یہ نظر بندی ہے یہاں تک کہ قافلہ جو مکہ مکرمہ میں آ رہا تھا اس نے آ کر گواہی دی کہ آج ہم نے عجیب نظارہ دیکھا چاند کے دو ٹکڑے دیکھے ان کو تو اس معجزے کی کوئی خبر نہیں تھی کافروں کے مطالبے کی کوئی خبر نہیں تھی انہوں نے آ کے یہ بیان کیا کہ ہم نے خود دیکھا ہے چاند کے دو ٹکڑے ایک اس وادی میں تھا ایک پہاڑ کے اس طرف تھا پھر بھی ظالم ایمان نہیں لائے تو اس لیے میرے عزیزوں دوستو قرآن پاک ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو بچنا چاہتے ہیں جو بچنا ہی نہیں چاہے اور اپنے راستے پر مصر رہے کہ ہم ایسے ہی ٹھیک ہیں پھر اس کے لیے قرآن پاک بھی ہدایت کا ذریعہ نہیں بنتا بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا بہت لوگ اس سے گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت لوگ اس سے ہدایت پا جاتے ہیں یہ گمراہ ہونے والے کون لوگ ہیں جو اپنی رائے پر اڑے رہتے ہیں اپنی ہٹ دھرمی دکھاتے ہیں اور انبیاء کی بات نہیں مانتے شریعت کی بات نہیں مانتے اولیاء اللہ کی بات نہیں مانتے اپنے راستے پر چلنا چاہتے ہیں تو ان کو ان کا مقدر پھر گمراہی ہے اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے اور ہمیں اپنے ایمان کی قدر نصیب فرمائے بہرحال اس وقت جو ہے یہ موقع کچھ بات کرنے کا قرآن پاک سے متعلق ہے ماشاءاللہ ہمارے یہ سوسائٹی میں ہمارے پڑوسی ہیں مزمل صاحب ان کی بچیوں نے ختم قرآن پاک کیا ہے ہمارے گھر میں اللہ تعالیٰ ہمارے گھر والوں کا بھی یہ پڑھانا قبول فرمائے اور بچیوں کا پڑھنا قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے اور ان کے والدین کے لیے تمام رشتہ داروں کے لیے اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ بنائے اور صدقہ جاریہ جب ہی بنے گا کہ جب قرآن پاک کو سیکھ کر پڑھنے کے بعد ہم اس پر عمل کرنے والے بھی ہوں کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن پاک پڑھنے کے بعد جب کسی نے اس پر عمل نہیں کیا تو قرآن پاک اس پر لعنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ قرآن پاک ختم ہوا اب ختم کے بعد یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے اس کلام الہی میں کیا مطالبات کی ہیں کیا مانگا ہے اچھا وہ بات ایک رہ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص سمندر میں انگلی ڈالے اور پھر انگلی کو نکال کر یہ دیکھے کہ اس کی انگلی کے ساتھ کیا آیا ہے اب آپ سوچیں آپ ہم ماشاء اللہ پڑھے لکھے حضرات ہوں گے کوئی ریشیو بتا سکتا ہے کہ انگلی کی جو تری ہے اس کا سمندر کی مقدار سے کیا ریشیو ہے کیا مناسبت ہے کوئی بھی نہیں بتا سکتا سمندر کتنی بڑی مخلوق ہے کہ اس سے کتنا بھی پانی نکالو کم نہیں ہو سکتا اب انگلی میں کیا تری آئے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی کو سمندر سے یعنی اس سمندر کی مقدار جو انگلی کی تری سے ہے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی سے اتنی بھی نسبت نہیں ہے اتنی مختصر زندگی ہے تو اس لیے عقل کا بھی تقاضا یہ ہے اور ہمارے پیارے مالک نے ہمارے رب نے ہمارے پالنے والے نے جو ہے وہ بھی یہی تقاضا کیا ہے اور عقل کا بھی تقاضا یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کو آباد کریں اپنی جنت کو ہم آباد کریں اللہ اور رسول کے طریقے پر چلیں اور غیروں کے طریقوں پر نہ چلیں دیکھ لیجئے ہمیشہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ اکثریت جو ہے وہ یہ کام کر رہی ہے زمانہ کہاں جا رہا ہے آپ مولوی صاحب آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں زمانے کو دیکھیں زمانہ کہاں جا رہا ہے ایک بزرگ مفتی شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم زمانہ خود ہم سے ہے ہم زمانے سے نہیں ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں زمانہ خود ہم سے ہے ہم زمانے سے نہیں زمانے کی روش نہ چلیں زمانے کو مت دیکھیں اکثریت کو مت دیکھیں کیا دیکھیں اللہ اور رسول کا راستہ ہم اپنے دل سے گواہی لیں کہ کون سا راستہ کامیابی کا ہے زمانے کا راستہ کامیابی کا ہے یا اللہ اور رسول کا راستہ کامیابی کا ہے دل سے جواب آئے گا بالکل کہ اللہ اور رسول کا راستہ کامیابی کا ہے کیونکہ مرنے کے بعد انہی سے واسطہ پڑنا ہے مرنا تو دور ہے دنیا میں بھی یہی معاملہ ہے کہ جو اللہ کو راضی رکھ کے چلتا ہے خدا تعالیٰ اس کو آرام سے رکھتے ہیں میرے شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو زمین والا آسمان والے کو خوش رکھتا ہے آسمان والے کے ذمے ہے کہ وہ زمین والے کو خوش رکھے قرآن پاک میں اسی قرآن پاک میں جو بھی بچیوں نے ختم کیا ہے الحمدللہ تلاوت کرتے ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی کتاب ہے اسی میں ہے. فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. یہ اللہ تعالیٰ نے, اور اللہ تعالیٰ فرماتے لا تبدیل علی کلمات اللہ, اللہ کی بات تبدیل نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین نے فرما دیا کہ جو مومن ہو اور نیک عمل کرے, اور یاد رکھیے کہ نیک عمل جبھی قائم رہتا ہے جب برے عمل سے بچا جائے. اگر نیک عمل کیا, مثلا قورمہ بریانی کھایا لیکن ساتھ میں آپ نے تھوڑا سا زہر بھی کھا لیا, سنکھیا لے کے کھا لیا, کیا ہوگا بھائی؟ وہ قورمہ بریانی بھی نہیں رہے گا, ہم بھی نہیں رہیں گے, ہم بھی رخصت ہو جائیں گے. تو گناہوں کی مثال ایسی ہے کہ نیک اعمال کے ساتھ گناہوں کا ارتکاب تمام نیک اعمال پر پانی پھیر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص, جس شخص نے بھی, چاہے مرد ہو عورت ہو, ایمان والا, تو اس نے نیک عمل کیا, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, ہم ضرور بالضرور, اس آیت کا ترجمہ یہی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں, ہم ضرور بالضرور اس کو بالطف زندگی عطا کریں گے, یعنی آرام سے رکھیں گے, چین اور سکون سے رکھیں گے. جتنی پریشانیاں, مصائب اور مصیبتیں اور مہلک بیماریاں اور روزی کی تنگیاں, پریشانیاں, ٹھوکرے کھانا کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ مصیبت تم کو پہنچتی ہے وہ سب تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے, اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. مگر یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ میرے عزیزو اور دوستو, ہم ذرا سا غور کریں کہ ایک دن کیا اللہ سے ملاقات ہونی ہے کہ نہیں ہونی, ہونی ہے نا. تو پھر ہم کہ ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ ہمارے پاس قرآن بھی پہنچا, ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی پہنچی, حدیث مبارکہ پہنچی, اور اولیاء اللہ کے اقوال, تابعین کے اقوال, صحابہ کے اقوال, سبھی کچھ ہمارے پاس ہے الحمدللہ. تو کل ہمارے پاس اس سے بچنے کا کوئی بہانہ ہوگا کہ اللہ, اچھا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے بعد صحابہ کو قائم رکھا, صحابہ کے بعد تابعین, پھر اور ان کے بعد اولیاء اللہ کا سلسلہ چلا جا رہا ہے. تو یہ کس لیے ہے؟ اس لیے ہے کہ کل قیامت کے دن یہی اولیاء اللہ یہ حجت بنیں گے. اللہ فرمائیں گے جب میرا یہ بندہ اللہ والا بن سکتا تھا, یہ بندہ عمل کر سکتا تھا, تو تمہارے ساتھ کیا مسئلہ تھا؟ اسی لیے میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو فرشتوں میں سے نہیں بھیجا, انسانوں میں سے بھیجا حجت بنانے کے لیے. وہ بھی تو انسان ہے, ان کی بھی آنکھ ہے, ان کے بھی کان ہے, ان کے بھی زبان ہے, ان کے ساتھ بھی پیٹ لگا ہوا ہے, کھانے کے وہ بھی حاجت مند ہے, بغیر کھائے وہ بھی نہیں رہ سکتے. تو جب یہ انسان میرے احکامات پر عمل کر سکتے تھے تو آپ کے پاس کیا بہانا تھا, سوائے اس کے کہ ہم نے اپنے ماحول کی وجہ سے, زمانے کی وجہ سے, اور غیروں کے, یہ جب سے یہ ٹی وی اور کیبل, اور اب تو یہ اس کا باپ کا بھی باپ آ گیا اسمارٹ فون, گھر گھر سینما کھلا ہوا ہے, گندی فلمیں, گانے بجانے, اور یہ ٹیبلٹ, اور ان میں کارٹون, اور ان کے اندر جو ہے خرافات, تو ان کی وجہ سے گھر گھر جو ہے وہ زنا کا, زنا کا اڈا بنا ہوا ہے. معافی کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں, بڑے گندے سے الفاظ ہیں, سخت الفاظ ہیں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچی بات کس کی ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آنکھوں کا خراب کرنا, نامحرموں کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے, آنکھوں کا زنا ہے, گھر گھر آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے, تو ہم کیا کہیں گے؟ نعوذ باللہ تعالی من ذلک. اللہ تعالی ہر مسلمان کے گھر کو ان چیزوں سے پاک فرمائے, کہ جوانوں کی جوانیاں بھی برباد ہو رہی ہیں, صحتیں بھی تباہ ہو رہی ہیں, راتوں کو جاگ رہے ہیں, ویڈیو گیم میں چل رہے ہیں, کوئی فلمیں دیکھ رہے ہیں, کوئی گانے دیکھ رہے ہیں, ڈرامے دیکھ رہے ہیں, کہتے ہیں آج تو عیش سے گزرتی ہے, آخرت کی خبر خدا جانے, وہاں دیکھی جائے گی, وہاں کیا دیکھو گے بھائی؟ جب آنکھ بند ہو جائے گی تو اعمال کا رجسٹر بند ہو جائے گا, بند ہو جائے گا, اور وہاں کفار کہیں گے, اللہ ان سے پوچھیں گے کہ تم ہمارے لیے کیا لائے, وہ کہے گا حدیث پاک میں ہے کہ یا اللہ آپ نے مجھے مال دیا تھا, تو جتنا مال دیا تھا اس کو میں نے بہت پڑھایا, بہت پڑھایا, بہت پڑھایا, یہاں تک کہ اتنا بڑھا دیا اس کو میں نے, کئی گنا بڑھا دیا. اللہ پوچھیں گے بھائی میرے لیے کیا لایا؟ تو کہے گا کہ یا اللہ ایک دن دنیا میں بھیج دے, سارا مال جو ہے آپ کے پاس لے آتا ہوں, یعنی دنیا میں بھیج دے تو میں سارا مال آپ کے راستے میں لگا دوں گا. یہاں سے مال تو وہاں نہیں پہنچے گا نا, فرعون اپنے خزانے کے ساتھ یہیں دفن ہو گیا, حامان یہیں دفن ہو گیا, شداد یہیں دفن ہو گیا, اور نمرود یہیں دفن ہو گیا, اور قارون جو جس کے خزانے مشہور ہیں, جس کی اونٹوں کے اوپر کنجیاں لگتی تھیں, وہ بھی یہیں دس گیا زمین کے اندر. تو مال تو اللہ کے دربار میں نہیں پہنچے گا کسی بھی صورت میں، بلکہ یہاں جو صدقات و خیرات کر دیے ہوں گے جو ایمان والا ہوگا. اگر کفر کے ساتھ کروڑا کروڑا ڈالر بھی خرچ کر دے اللہ کے راستے میں، قبول نہیں ہے. کافر اور مومن میں کتنا بڑا فرق ہے. مومن کی کیا شان ہے ماشاءاللہ، کہ یہاں وہ ایک معمولی سی نیکی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بڑا انعام وہاں مقرر کر دیتے ہیں. مثلاً سبحان اللہ پڑھتا ہے تو ایک درخت ایسا لگا دیا جاتا ہے جس کے سائے میں ایک بندہ، ایک تیز رفتار سوار اگر چلنا شروع کرے اس کے تنے سے، تو 500 برس اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. اب یہ سب باتیں خواب کی سی معلوم ہوتی ہیں. وہ کس وجہ سے؟ کہ ہمارے دل نہیں بنے ہوئے ہیں، ہمارے دل نہیں بنے ہوئے، ہمارے تصور میں نہیں، ہم نے کبھی اتنا بڑا درخت دیکھا ہی نہیں، نہ ہم دیکھ سکتے ہیں. اس لیے کہ جنت کی نعمتوں کے بارے میں حدیث قدسی ہے، مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، کہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ ہوگی، کسی کان نے سنی نہ ہوگی، اور کسی دل پر اس کا گمان تصور بھی نہیں آ سکتا. وہاں کی ایسی نعمت ہے. خدا تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. دیکھیے، میں آپ کو جو بچیوں نے قرآن پاک ختم کیا نا، اور ماشاءاللہ ہم لوگ کرتے ہیں، اسی حوالے سے میں قرآن پاک کی باتیں بتا رہا ہوں اللہ کی مہربانی سے، کہ جو ہم نے پڑھا ہے اس میں کیا پڑھا ہے، ہم نے کیا پڑھا ہے. ہم کوئی افسانے کی باتیں نہیں کر رہے، بلکہ جو قرآن پاک ہم نے اللہ کے فضل سے ختم کیا ہے اس کو ہمیں جاننا بھی چاہیے نا، کہ ہم نے کیا پڑھا ہے، کیا مطالبہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی زیرو جان نہیں سکتا کہ ہم نے جنت میں لوگوں کی آنکھوں کی کیا کیا ٹھنڈک جمع کر رکھی ہے، کیا کیا ٹھنڈک ہے. میرے دوستو، ہم اپنے، میں عرض کرتا رہتا ہوں اپنے دوستوں سے کہ آنکھ بند کرنے سے خطرہ ٹلتا نہیں. اور اس کی مثال بھی دیتا ہوں کہ ہمارے گھر میں ایک کبوتری پلی ہوئی تھی، بچے تھے ہم چھوٹے چھوٹے، تو جانور پال لیتے تھے. تو ایک مرتبہ میری آنکھوں کے سامنے کا واقعہ ہے کہ وہ ہمارے گھر میں جو صحن تھا اس میں کبوتری دانا چگ رہی تھی، پر اس کے چھوٹے چھوٹے تھے، کاٹ دیتے تھے پر تاکہ وہ اڑ نہ سکے. ویسے بھی وہ پالتو تھی تو وہاں دانا چگ رہی تھی. اچانک گھر کے منڈیر پر ایک موٹا تازہ بلّا آ گیا، اور اس بلے کو دیکھتے ہی اس نے خوف سے آنکھیں بند کر لی میری آنکھوں کے سامنے کا وقت، اور ایسے دبک گئی، بجائے اس کے کہ وہ اڑتی، پھڑ پھڑاتی، کوشش کرتی، اس نے یوں آنکھیں بند کر لی. جب اس نے آنکھیں بند کر لی تو بلے نے دیکھا یہ تو بہت ہی آرام سے شکار ہو جائے گا، فوراً اس کو آ کے دبوچا، یہ لے جاؤ. چند سیکنڈ کے اندر میرے سامنے یہ واقعہ ہو گیا. تو اس لیے میں یہ عرض کرتا رہتا ہوں، مثال بتاتا ہوں دوستوں کو، کہ آنکھ بند کرنے سے خطرہ نہیں ٹلے گا، آخرت نہیں ٹلے گی. ہم سب نے اللہ کے سامنے جمع ہونا ہی ہونا ہے، ہم سب نے محشر میں اللہ کے سامنے حاضری دینی دینی ہے. پھر اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے کہ ہمارے احکامات تم تک پہنچے اور ہمارے رسول کی باتیں تم تک پہنچی، تم نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا. اب ایک آدمی ہے کہتا ہے بھائی ہم معلوم ہی نہیں کرتے، جاؤ نہ معلوم کریں گے اور نہ ہم سے سوال ہوگا. تو ایسا تو نہیں ہے، ایسے آدمی کے لیے دوہری پریشانی ہے، دوہرا عذاب ہے. میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آپ امریکہ چلے گئے، وہاں جا کر جو ہے آپ نے گاڑی نکالی گیرج سے اور ڈرائیونگ شروع کر دی. وہاں تو لیفٹ ہینڈ ڈرائیو نہیں ہے، یہاں لیفٹ ہینڈ ڈرائیو ہے، وہاں رائٹ ہینڈ ڈرائیو ہے. اب آپ نے الٹی سائڈ گاڑی چلانی شروع کر دی، فوراً ہی آپ کا چالان ہو گیا، پیٹرول کار آ گئی، آپ کو پکڑ لیا، آپ لائیے لائسنس لائیے، اور یہ لائیے وہ تو ہے نہیں ہمارے پاس. اچھا آپ نے ڈرائیونگ لائسنس ہی نہیں ہے، ہم نے معلوم نہیں کیا تھا. تو وہ کیا کہیں گے، اچھا سوری ہمیں آپ کو غلط پکڑ لیا، آپ کو تو معلوم ہی نہیں ہے اس لیے آپ جائیے، آپ کے لیے چھٹی ہے. یہ صحیح بات ہے، بلکہ وہ کہیں گے کہ ڈبل جیل ہے آپ کو، ایک تو غلطی کی، اوپر سے بغیر سیکھے آپ آ گئے. تو قیامت کے دن بھی میرے دوستو ہم سے یہ سوال ہونے والا ہے کہ سیکھا کیوں نہیں، کیوں معلوم نہیں کیا. میرے دوستو اور عزیز و محترم بزرگوں، قرآن پاک میں کیا کیا مطالبے ہیں ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ نہیں، اور پھر اس پر عمل کرنا چاہیے کہ نہیں. آج جو لوگ ہنس رہے ہیں دین پر، کل انہیں رونا پڑے گا خدا نہ خواستہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے میرے دوستو اللہ تعالیٰ کا یہ مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علماء کرام کو، اولیاء کرام کو قیامت تک کے لیے آنے کے لیے رکھا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی رہنمائی ہو سکے، رشد و ہدایت ہو سکے. اللہ تعالیٰ ہمیں تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا اب چند باتیں میں جلدی جلدی انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کرتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ قرآن پاک کے ادب سے متعلق سب سے پہلی چیز، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ادب بڑی چیز ہے، ادب بڑی چیز ہے. بعض لوگوں کی نفلی عبادتیں زیادہ ہیں اور کثرت سے عبادت کرتے ہیں, کثرت سے عمرے کرتے ہیں, لیکن ادب نہیں ہے. فرمایا کہ ادب ایسی چیز ہے کہ جس میں ناپید ہو وہ ساری اس کی عبادات کو جو ہے برباد کر سکتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی ایک مرتبہ کہیں وضو فرما رہے تھے نہر پر, اور ایک دیہاتی سادہ سا آدمی آیا, وہ اونچائی پہ تھا, اس نے بھی وضو کرنا تھا. وہ وضو کرنے لگا تو اس نے دیکھا کہ امام صاحب اتنے بڑے فقیہ وہ تو نیچے اترائی کی طرف ہیں اور میں اوپر ہوں, میرا جو وضو کا پانی ہے ان کی طرف جا رہا ہے. تو اس نے سوچا کہ بھئی میں نیچے چلا جاؤں. وہ اتر کے نیچے آیا, امام صاحب کے نیچے اترائی کی طرف بیٹھ کے وضو کرنے لگا. تو ایک شخص نے اس کو خواب میں دیکھا, پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ کہا بس ایک چھوٹی سی بات پر میری مغفرت ہو گئی کہ امام صاحب اس طرح وضو کر رہے تھے تو میں نے سوچا میرا مستعمل پانی امام صاحب کی طرف جا رہا ہے, تو بجائے اس کے کہ ان کا پانی میں استعمال کر لوں, کیونکہ جاری پانی کے اندر مستعمل پانی نہیں ہوتا حقیقت میں, بس اس کی ادب کی بات تھی. تو کہا کہ اسی ادا پہ اللہ کو پیار آ گیا کہ تو نے میرے مقبول کا ادب کیا تھا, اس پر آپ کو تمہاری بخشش مغفرت کر دی. تو ادب بڑی چیز ہے. اور فرمایا کہ طرق العشق کلھا ادب, عشق کا راستہ یعنی اللہ کی محبت کا راستہ, اللہ کو راضی کرنے کا راستہ سراسر ادب ہی ادب ہے. لہذا قرآن پاک کا ادب سب سے بڑا کیا ہے کہ ہم اس کو سیکھیں, اس کے مطالبات کو سیکھیں کہ اس میں کیا ہے. آج کڑوا لگ رہا ہے میرے دوستو, آپ یہ کڑوی گولی کھا لو, نعوذ باللہ تعالی من ذلک, میری زبان سے یہ لفظ نکل گیا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ بعض لوگ دین کو بہت مشکل ان کو معلوم ہوتا ہے اور اس پر عمل کرنا نہیں چاہتے ہیں, لیکن آج آپ مشقت کر لیں ہم اور آپ اور دین پر عمل کر لیں, فائدے میں رہیں گے. لوگوں کو مت دیکھیں, میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ اکثریت کو مت دیکھو, اور اس کی مثال ایسی ہے کہ جنگل کے اندر 100,000 بندر ہیں, 100,000 لومڑیاں بھی ہیں, 100,000 گیدڑ بھی ہیں, اور ایک طرف جنگل کا بادشاہ موجود ہے اور وہ سب مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں ووٹ دو, ہم اکثریت میں ہیں. بندر کہے ہمیں ووٹ دو, اور گیدڑ کہے ہمیں ووٹ دو, لومڑی کہے ہمیں ووٹ دو, ہم اکثریت میں ہیں, اور ایک طرف اکیلا ایک جنگل کا بادشاہ ہے شیر, کس کو ووٹ دو گے, کس کو ووٹ دوں گے ہم؟ پھر وہاں اکثریت کو نہیں دیکھیں گے ہم. پھر فرمایا کہ بھائی دیکھو اکثریت یا اکیلے شیر سے ڈرتے ہو اور خالق شیر سے کیوں نہیں ڈرتے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کا حلم ہے یہ, اگر وہ چاہیں ہم ایک گناہ کریں اسی وقت ہمیں زمین میں دھسا سکتے ہیں, اسی وقت ہمیں نابینا کر سکتے ہیں, اسی وقت ہمارے گردے فیل کر سکتے ہیں, اسی وقت ہمارے ہارٹ اٹیک کر سکتے ہیں. لیکن وہ حلیم ہے, حلیم وہ ذات ہے جو انتقام لینے میں جلدی نہیں کرتا. حلیم کے معنی کیا؟ وہ ذات جو انتقام لینے میں جلدی نہیں کرتا. تو اس حلم کا ہمیں غلط فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے, بلکہ اور اللہ پر فدا ہو جانا چاہیے کہ اتنے گناہوں کے باوجود, اتنی نافرمانیوں کے باوجود خدا تعالی ہم کو رزق دے رہے ہیں, ہماری بنائی نہیں چھین رہے, ہمارا گھر نہیں چھین رہے, ہمارے لباس نہیں چھین رہے, ہم کو زمانے میں رسوا نہیں کر رہے, بلکہ ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ. کس لیے؟ کہ تاکہ میرا بندہ توبہ کر لے, توبہ کر لے, میری طرف لوٹ جائے. حدیث پاک میں ہے کہ ایک شخص نکلا اپنے ساز و سامان کے ساتھ, اونٹ پر سامان لادا, پہلے زمانے میں اونٹ پر سفر کیا جاتا تھا, صحرا میں نکل گیا اور بھٹک کر ایسی جگہ پہنچ گیا کہ جہاں چاروں طرف سوا ریت کے کچھ بھی نہیں ہے, سوا ریت کے نہ پانی ہے, نہ کوئی سایہ ہے, نہ کچھ ہے, بھٹک گیا وہ. اور اچانک سے اس کا وہ اونٹ جس پہ اس کا دانہ پانی لدا ہوا تھا وہ بھی کہیں غائب ہو گیا. اب تو یہ انتہائی غمگین ہو گیا, بہت ہی اداس ہو گیا, اور اس کو اپنی موت کا یقین ہو گیا کہ اب تو میری موت یقینی ہو گئی ہے, اس بیابان کے اندر مجھے کون پوچھے گا جہاں دور دور تک کوئی سہارا نہیں ہے. تو لہٰذا یہ شخص اپنی جگہ جہاں سے اس کا اونٹ گم ہوا تھا وہاں آ کر لیٹ گیا غمزدہ حالت میں کہ اب تو میری موت یقینی ہے, لہٰذا میں یہاں لیٹ کر آرام سے جان دے دیتا ہوں, تڑپ تڑپ کے جان دے دوں گا. اب اس کو اس دوران اونگ آ گئی, اور اب جو آنکھ کھلی تو دیکھتا ہے کہ اونٹ سامنے کھڑا ہے, سامان بھی ہے, پانی بھی ہے, کھانا بھی ہے. تو اس قدر اس کو خوشی ہوئی, اتنی خوشی ہوئی کہ اس نے غلبہ خوشی میں یہ کہہ دیا کہ اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا خدا. کہنا یہ چاہیے تھا, اس خوشی میں انسان کی کھوپڑی الٹ جاتی ہے نا, اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. تو اس نے بجائے یہ کہنے کہ اے اللہ تو میرا خدا میں تیرا بندہ, الٹ کہہ گیا خوشی میں, غلبہ خوشی میں. یہ غلبے کو بتانے کا طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس کو اس قدر خوشی ہوئی. تو حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے سے، اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جو اللہ سے رجوع کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں رجوع کرنے والا بنائے. بہرحال ایک تو یہ ادب ہے کہ بھائی قرآن پاک کو اچھی طریقے سے رکھنا چاہیے. اول تو یہ کہ اس کے احکامات کو بھی جاننا چاہیے اور اس پر عمل کی کوشش کرنا چاہیے. دوسرے یہ کہ اس کے اوپر ٹوپی رکھنا، چشمہ رکھنا، کوئی چیز رکھنا، یہاں تک کہ حدیث شریف کی کتاب رکھنا بھی بے ادبی ہے، کیونکہ کلام اللہ کا درجہ سب کتابوں میں سب سے بڑا ہے. کلام الملوک کی کل ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام بھی بادشاہ ہوتا ہے اور احکام الحاکمین کا کلام سب سے اعلیٰ درجہ. لہٰذا اس کے اوپر نہ حدیث شریف کی کوئی کتاب رکھیں گے، نہ فقہ کی کوئی کتاب رکھیں گے، کوئی کتاب نہیں رکھیں گے. اور دوسرے یہ کہ اس کو صاف ستھرا رکھیں گے. بعض جگہ ہم نے دیکھا میلے کچیلے جزدان کٹے پھٹے ہیں، وہ سیدھا حالت میں قرآن پاک ہے، یہ اس کی انتہائی بے ادبی ہے. اچھے طریقے سے رکھیں گے، صاف ستھرا رکھیں گے، ہو سکے تو اس کو خوشبو لگا کے رکھیں گے. اور میں نے جیسے عرض کیا کہ اس کی تلاوت بھی پھر روزانہ ہو، جیسا کہ حدیث پاک میں نے پڑھی علیکم بتلاوت القرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی تلاوت کو تم لازم پکڑ لو، لازم تلاوت کیا کرو، روزانہ تلاوت کیا. آج ہمارے گھروں میں کیا ہے، رات رات بھر گیم کھیل رہے ہیں اور گندگیوں میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ ماشاءاللہ جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے صبح اٹھ رہے ہیں اور تہجد بھی پڑھتے ہیں، فجر کی نماز بھی ہو رہی ہے، ذکر اللہ بھی ہو رہا ہے، تلاوت قرآن کی آوازیں آیا کرتی تھیں گھروں سے، آج کس چیز کی آوازیں آتی ہیں، خراٹوں کی آوازیں آتی ہیں. عالم ہے کہ بے لاگ پڑا سوتا ہے، ہر شخص غفلت میں پڑا ہوتا ہے، اے دوست مگر رات کے سناٹے میں رو رو کے تیرا نام کوئی لیتا ہے. ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ کا نام لے رہے ہیں، اللہ کی محبت میں رو رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں. تو میرے دوست ایک بزرگ فرماتے ہیں، اے خوشا چشمے کے آگ گریان اوست، اے ہمایوں دل کے آگ بریان اوست، اے وہ مبارک ہیں وہ آنکھیں جو اللہ کی یاد میں اور اللہ کی محبت میں رو رہی ہیں، اور مبارک ہیں وہ دل جو اللہ کی یاد میں جل بھن رہے ہیں. یہ ہے میرے دوستو آنسو کی قیمت، اور ہم کن کن چیزوں کے لیے آنسو بہا رہے ہیں، وہ چیزیں جو ہمارے لیے چھوٹنے والی ہیں. مال کے لیے آنسو بہا رہے ہیں، حسین شکلوں کے لیے آنسو بہا رہے ہیں، رات رات بھر گیم اور ڈراموں کے اندر آسان ہے رات جاگنا، لیکن دو رکعت پڑھنے کو کہو تو بہت مشکل ہے بھائی. ہاں پڑھ لیں گے، دیکھیں گے، کریں گے، دیکھیں گے کیا، ارے اچانک سے موت آ لے گی، نہ جانے بولا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی. تم تکتے ہی رہ جاؤ گے، یہاں پروانہ بھی آ گیا، چل دیا دبا کر قبر میں، سب چل دیے دعا نہ سلام، ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو. اچانک جو بیوی محبت کرنے والی تھی، جو بچے پاپا پاپا اور ماما ماما کرنے والے تھے، سب وہ دفن کر کے چل دیا. اب کوئی نہیں پوچھ رہا ہے، دبا کر سب قبر میں، چل دیے دعا نہ سلام، ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو. ہے تو میرے دوستو عزیزوں، فکر کا لمحہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہمارے بچوں نے قرآن پاک ختم کیا ہے، تو ہمیں ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کے شکریہ کے اندر یہ بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہم سے کیا مطالبہ ہے. تو ادب سے متعلق بات ہو رہی تھی کہ اس کو ادب کے ساتھ رکھیں. ہم نے اس کا ادب یہ سمجھا ہے کہ قرآن پاک میں فال نکال لو، اور جب ہماری بیٹی کی رخصتی ہو تو اس کے سر پر قرآن رکھ دو. ہے نا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن کے سائے میں بیٹی کو رخصت کر رہے ہیں، چلو یہ اچھی بات ہے، لیکن ساتھ میں کیا ہو رہا ہے کہ آپ کی بیٹی ہماری بیٹیوں کی موویاں بن رہی ہیں، مووی والا اس کو دیکھ رہا ہے، نامحرم اس کو دیکھ رہا ہے، آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے، پھر یہ مووی لاکھوں لوگوں میں گھومتی ہے، لاکھوں لوگوں میں گھومتی ہے. آج کل تو یہ میڈیا کتنا تیز ہے، ایک سے دوسرے کو بیچا، اس نے 10 کو فارورڈ کیا، 10 نے 100 کو فارورڈ کیا، ہماری آپ کی بیٹی کی عزتیں نیلام ہو رہی ہیں. تو ہم نے کیا کیا، ہم نے اللہ اور رسول کے لعنت کے سائے میں اپنی بیٹی کو رخصت کیا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن اللہ الناظر والمنظور علیہ، اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے دیکھنے والے پر بھی اور دکھانے والے پر بھی، چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد ہو، نامحرم کو دیکھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے. آج ہم جعلی آدمی کی، جعلی پیروں کی بد دعا سے بھی ڈرتے ہیں، کوئی فقیر کو نہیں دو کیسی بدعائیں، بعض بدعائیں دیتے ہوئے جاتے ہیں، اللہ صرف تجھے یہ کرے اور وہ کرے، کچھ بھی نہیں ہوتا، فکر نہیں کرو. یہ جو مانگنے والے ہیں پیشاور ٹریفک لائٹوں پہ، ان کے پورے پورے گروہ ہیں، ان کو دینا منع ہے، فتویٰ ہے اس پہ کہ ان کو دینا منع ہے، جائز نہیں ہے. آپ کو دینا ہے مدارس میں دیں، مساجد میں دیں، کتنے لوگ اپنے رشتے دار غریب ہیں ان کو ہم جانتے ہیں، ان کو دیا کریں، یہ مانگنے والے جس کا معلوم ہو جائے کہ پیشہور ہے اس کو دینا جائز نہیں. تو بہرحال, تو میرے عزیزوں اور دوستو, یہ ادب کا معاملہ کہ احکامات پر عمل کرنا. اور کیا بات میں کہنے والا, ہاں لیکن ابھی کوئی بات سے کہیں بات نکل گئی تھی. ہاں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے دیکھنے والے پر اور دکھانے والے پر. تو آپ سب اپنے دل سے گواہی طلب کیجئے. میں نہیں کہتا کہ اللہ اور رسول کی لعنت کی بدعا ہم سے پڑی یا نہیں پڑی. جب ایک نامحرم آدمی آپ ہماری بیٹی کو دیکھ رہا ہے, ہماری عزت کو دیکھ رہا ہے, اس کی کوئی رشتہ نہیں ہے اس سے, اس کی مووی بنا رہا ہے, آنکھوں کا زنا کر رہا ہے اور رسول کی بدعا لے رہے ہیں ہم, تو قرآن کا سایہ کیسے آئے گا؟ اسی قرآن نے لکھا ہوا ہے, اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ما آتاکم الرسول فخذو وما نہاکم عنہ فانتہو. میرا رسول جو تم کو دے دے اس کو لے لو, اور میرا رسول جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ نامحرموں کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے. فلمیں دیکھ رہے ہیں موبائلوں کے اندر جو, اور یہ کیبل کے اندر, اور یہ جو ٹی وی ہے کون سا کہلاتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا خرافات آج کل آ گئی ہیں. تو ان کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں؟ کچھ تو ہم خدا کا خوف کریں, کچھ تو خدا کا خوف کریں. قرآن پاک کو طاق میں رکھنے کے لیے نہیں ہے, اس پر عمل کرنے کے لیے ہے میرے دوستو. اور کل ہم سے اس کا سوال ہوگا اور ہمیں اس کی جزا اور سزا ملے گی, اس پر یقین ہے نا؟ تو پھر اس بزرگ کی نصیحت کتنے کام کی ہے کہ دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا اس میں رہنا ہے, اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے. اچھا بھائی, اب قرآن پاک کے جو ہے وہ چار حق ہیں. ایک تو اس کو چند باتیں میں نے بتا دی کہ اس کو اچھی طرح رکھیں, صاف ستھرا رکھیں اور اس کی تلاوت کیا کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے چار حق خاص ہیں. ایک تو یہ کہ جب تلاوت قرآن کریں تو اس وقت محبت کے ساتھ کریں. محبت کیوں؟ کہ محبت, یہ کلام ہمارے پالنے والے کا کلام ہے. اللہ ہمیں کون پالتا ہے؟ اللہ رب العالمین تمام عالموں کو پالنے والا ہے. تو میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پالی ہوئی چیز کو پالنے والے سے محبت ہوتی ہے, اور پالنے والے کو اپنی پالی ہوئی چیز سے محبت ہوتی ہے. ایک بلی پال لو, پھر دیکھو کہ آپ ذرا سی اس کو روٹی یا دودھ وغیرہ کا ایک گھونٹ ہی پلا دو تو آپ کے قدموں میں لوٹتی رہتی ہے. اور اسی طرح سے جو ہے ہم کو بھی اس سے محبت ہو جاتی ہے, پالتو بلی ہے بھائی ہماری. تو پالنے والے کو پالی ہوئی چیز سے محبت ہوتی ہے, پالی ہوئی چیز کو پالنے والے سے محبت ہوتی ہے. تو یہ ہمارے پالنے والے کا کلام ہے, تو اس کو محبت کے ساتھ پڑھنا چاہیے. دوسرے یہ کہ اس کو عظمت کے ساتھ پڑھنا چاہیے کہ بہت بڑے مالک کا کلام ہے. اور تیسری چیز یہ کہ اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے. ترتیل, ترتیل کے معنی ہے معرفت الوقوف, تجوید الحروف و معرفت الوقوف. کہ اس کے مخارج الف با تا سا, اس کو کیسے نکالنا ہے منہ سے, یہ تجوید کا علم کہلاتا ہے. اور وقوف, جہاں ٹھہرنا ہے جہاں نہیں ٹھہرنا ہے, اس کے علم کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اور چوتھی چیز یہ کہ جب آپ اس تصور سے پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ تو سنتا ہی ہے نا, ہر بات سنتے ہیں, ہماری سرگوشی کو بھی سنتے ہیں, حتیٰ کہ ہماری دل کی نیتوں کو بھی وہ جانتے ہیں, جو ہم نے کسی کبھی زبان پہ نہیں لایا اس کو بھی وہ جانتے ہیں. تو یہ سوچ کر ہم پڑھیں, پھر دیکھنا قرآن پاک کی تلاوت کا مزہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے فرمائش کی ہے, سناؤ ہمارا کلام, سن دیکھیں کیسا پڑھتے ہیں. ہمارے بزرگوں نے یہ طریقہ بتلایا کہ اس طرح پڑھو گے تو تلاوت کلام پاک کا مزہ بھی آئے گا, حلاوت بھی آئے گی, اور اس کی اجر و ثواب بھی بڑھ جائے گا. اور اس کے چار فائدے ہیں تلاوت کے کہ دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے. میں خیال رکھ رہا ہوں ٹائم کا, انشاءاللہ فکر نہیں کریں. دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے. اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ ہر حرف پر دس نیکی ملتی ہے, ہر حرف پر. اور بہت سے لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ نماز میں اسی قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب ہر حرف پر سو نیکی ہو جاتا ہے, ہر حرف پر سو نیکی. آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی اور اس کے ساتھ سورت ملائی, ہر حرف پر آپ کو سو نیکی مل رہی ہے. اور اسی طرح سے باوضو ہو کر پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے. بے وضو اگر پڑھ لیں تو جائز ہے, لیکن ہاتھ لگانا جائز نہیں, وضو کر کے ہاتھ لگائیں. لیکن بے وضو آپ زبانی جو بھی پڑھ لیں اس پر ذرا ثواب کم ملے گا. اور اس تصور سے پڑھیں کہ یہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کی جو ہے کلام ہے, اللہ تعالیٰ نے ایسے فرمایا نا. تو ہم جب پڑھ رہے ہیں تو گویا ہم اللہ تعالیٰ کی مماثلت ہم کو حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے کلام پاک کو پڑھا, ہم بھی پڑھ رہے ہیں. کتنا مزہ آتا ہے پھر اسے. اور جنت میں اللہ تعالیٰ خود بھی یہ کلام پاک پڑھ کر سنائیں گے, اس وقت کیا مزہ ہوگا. یہاں کے سعودی کے اوپر قاری وغیرہ ہوتے ہیں, ان کی تلاوت میں کتنا مزہ آتا, اور جب صاحب کلام اپنی تلاوت کرے گا اس میں کیا مزہ ہوگا. سبحان اللہ. اچھا اب ٹائم بے شک کم رہ گیا ہے, بس میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بھائی کلام اللہ کو محض تاب پر رکھنا اور اس کو بس گھر کے اندر برکت کے لیے رکھ لینا یہ مناسب نہیں ہے. صرف یہ مقصد نہ ہونا چاہیے بلکہ اس کو جو ہے اس کے احکامات پر عمل بھی کرنا چاہیے. حدیث پاک میں ہے کہ جس نے قرآن پاک کو پڑھا, سیکھا اور پڑھا, اور پھر اس نے یہ خیال کیا کہ مجھ سے زیادہ بھی کوئی نعمت دیا گیا ہے, مثلا کسی کے بنگلے گاڑی کو دیکھ کر یہ خواہش کی کہ کاش مجھے یہ سب مل جاتا, نعوذ باللہ یہ نہ ملتا میں کہاں پھنس گیا. جیسے بعض لوگ مدرسے کے طلباء کو تانے دیتے, ارے تم کہاں پھنس گئے, نعوذ باللہ تعالیٰ من ذلک. اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ عطا فرمائے, کل قیامت کے دن ان کو پتہ چلے گا کہ وہاں انہی مسکین طلباء کی, انہی علماء کی وہاں لاؤ ہوگی, آئیے آئیے ہوگی. وہاں سیٹ صاحب کی لائی آئیے نہیں ہوگی کہ اچھا آپ کی دو فیکٹریاں تھیں آپ پہلے آ جائیے جنت میں. وہاں تو بھائی اعمال تو لے جائیں گے, وہاں تو یہی مساکین کی وہاں پر قدر ہوگی, آئیے آپ پہلے تشریف لائیے. تو اس لیے اگر ہمیں اپنا استقبال اچھا وہاں کرانا ہے تو ہمیں دین پر چلنا ہوگا, قرآن و حدیث کو ہمیں اختیار کرنا ہوگا. تو میرے دوست وقت مختصر ہے, اور ایک اور بات میں چھوٹی سی اور عرض کروں, چھوٹی نہیں بہت بڑی بات ہے, کہ ایک وزیر نے ایک مرتبہ ایک قاری صاحب کو اپنے بچے کی قرآن شریف سکھانے کے لیے رکھا. جب انہوں نے سورہ بقرہ ختم کی تو اس وزیر نے, وہ دیندار تھا, اس نے 250 شرفیاں سونے کی تھال میں رکھ کر ان قاری صاحب کو پیش کی. اور انہوں نے کہا رہے میں نے کیا ہی کیا ہے, آپ اتنا سارا مجھے دے رہے ہیں, یہ کیا کیا آپ نے؟ تو انہوں نے کہا کہ اچھا, انہوں نے جو ہے وہ لے کے رکھ لیا. اگلے دن انہوں نے قاری صاحب کی سے معذرت کر لی کہ آپ کل سے میرے بچے کو پڑھانے نہیں آئیں گے. کہ بھائی کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ آپ کی نظر میں سورہ بقرہ کی قیمت 250 شرفی بھی نہیں ہے, جبکہ اللہ کا کلام ہے. جب آپ کی نیت ایسی ہے, آپ کا دل ایسا ہے, آپ میرے بچے کی کیا تربیت کریں گے؟ دیکھیے ایسے تھے دیندار لوگ, اور ہمارے دل میں کیا کلام اللہ شریف کی کیا عزت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی قدر نصیب فرمائے. اور ایک آخری بات دعا سے پہلے, وہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک سائل آیا, بار بار وہ آتا رہتا تھا بیت المال سے, ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ جب حضرت عمر نے امیر المومنین نے دیکھا کہ تو بار بار آتا ہے, تو کہہ دیا کہ جا خدا کی کتاب پڑھ, خدا کی کتاب پڑھ, یعنی قرآن پاک کو پڑھو. تو اس کے بعد دیکھا کہ بہت عرصے تک وہ نہیں آیا. پھر ایک دن ان کو تلاش بھی رہتی تھی, ایک دن وہ مل گیا, کہا کہ بھائی تم بہت عرصے سے نہیں آئے, تو کیا بات ہے؟ کہا کہ تمہیں نے تو کہا تھا کہ جا خدا کی کتاب پڑھ. میں نے قرآن کو پڑھا, مجھے اس میں وہ چیز مل گئی جس نے عمر کے دروازے سے مجھے مستغنی کر دیا, مجھے فارغ کر دیا. کیونکہ اللہ کا اعلان ہے من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب. یہ اذان اب ہو رہی ہے نا, 9 بجے ہو گئی نماز, 55 سے ہاں بس انشاءاللہ 5 منٹ میں ہم دعا کر لیں گے. تو اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ جس نے تقوی اختیار کیا, شروع تقوی سے کیا تھا نا ہم نے, کہ تقوی کے معنی پرہیزگاری, گناہ سے بچنے والا. تقوی کے معنی اکثر لوگ غلط سمجھتے ہیں کہ اب مسجدی سنبھالنی پڑے گی, اب کام پہ نہیں جا سکتے, نوکری نہیں کر سکتے, جی بچوں سے محبت نہیں کر سکتے, تسبیح لے کے چلے پہ جانا پڑ جائے گا, ایسا نہیں. تقوی کے معنی سمجھ لیجئے, تقوی کے معنی گناہوں سے پرہیز کرنا, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا بس. تو اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ جس نے تقوی اختیار کیا ہم اس کو مشکلات سے نکالیں گے, اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے اس کو کہیں کبھی گمان بھی نہیں گزرا ہوگا کہ یہاں سے مجھے رزق مل جائے گا. بس یہ چیز ان کو مل گئی کہ میں اللہ کو راضی کر لوں, انجام میرے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں والعاقبۃ للمتقین, انجام متقین کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یتق اللہ یجعل له من امرہ یسرا, کیا جو تقوی اختیار کرے گا, گناہوں سے بچے گا, ہماری نافرمانی سے بچے گا, ہم اس کے کاموں میں آسانی پیدا فرمائیں. بتائیے ہم کیا نہیں چاہتے ہیں, ہم مشکلات سے نکلنا چاہتے ہیں, تو کیا کام کرنا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ دنیا دار تو کہے گا بھائی ذرا صبح اور سویرے اٹھو, محنت کرو, جاؤ ذرا اسٹڈی کرو, فلاں یونیورسٹی, فلاں کالج اور فلاں جگہ چلے, وہ منع تو نہیں ہے, آپ پیٹ کمانے کے لیے اجازت ہے اس کی. لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں وہ بھی تو دیکھو, कि भाई गुनाह से बच जाओ हम तुम्हें मुश्किलात से निकाल देंगे, गुनाह से बच जाओ हम तुमको ऐसी जगह से रिज़्क देंगे जहां से तुम्हें गुमान भी नहीं होगा। कितने पढ़े लिखे आज गैर पढ़े लिखों की नौकरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कितने बड़े बड़े मिल ओनर हैं देखो तो उनकी तालीम कोई ज्यादा नहीं, पहले तो अंगूठा छाप भी होते थे अब जरा थोड़े पढ़े लिखे हो गए हैं, उन अंगूठा छाप के फैक्ट्रियों के अंदर एमएससी और मास्टर्स किए हुए, मास्टर्स ऑफ बिजनेस और फलां फलां पीएचडी किए हुए मिलेंगे आपको नौकरी करते हुए। मेरे शेख रहमतुल्लाह ने फरमाते थे कि रोजी अकल से नहीं मिलती, याद रखना मेरे दोस्तों, रोजी अकल से नहीं मिलती फजल से मिलती है, रोजी फजल से मिलती है, इसलिए अल्लाह के हाथ में है ये रोजी। अल्लाह यबसुतु रिज़्क लिमन यशा व यक़दिर, अल्लाह ताला जिसकी रोजी चाहता है कुशादा कर देते हैं, जिसकी रोजी चाहते हैं तंग कर देते हैं। तो मालूम हुआ कि अल्लाह को राजी करने में दुनिया का भी फायदा है, दुनिया में भी आराम से रहने का तरीका और रिज़्क में बरकत का तरीका और आखिरत में भी मजा ही मजा है। तो इसलिए मेरे दोस्तों बस बात इतनी है कि दुनिया को छोड़ना नहीं है लेकिन तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम इख्तियार कर लें। खाना एक काफिर भी खाता है एक मुसलमान भी खाता है, काफिर जानवरों के तरीके से खाता है, खड़ा है उल्टे हाथ से खा रहा है, ऐसी गंदे हाथों से खाते हैं जालिम। आज अफसोस की बात यह है कि हम ये मीडिया की वजह से इस कदर काफिरों से मुतासिर हो गए, यहूद नसारा की जो वहाँ की मुआशरत है उससे इतना मुतासिर हो गए कि हम उनके जैसे होलिये बनाना, उनके जैसे लिबास पहनना, उनके जैसे हेयर कट लगाना को हम फखर समझते हैं। नऊज़ु बिल्लाहि तआला मिन ज़ालिक। अल्लाह के दुश्मन है, काफिरों का ठिकाना क्या है? जहन्नम है, हमेशा की जहन्नम। और अल्लाह ताला ने इनको क्या फरमाया है? उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल, कि ये जानवर ही नहीं बल्कि उससे भी बदतर है, लिहाजा जो उनकी नकल करेगा कौन होगा भाई, जानवर बनेगा वो भी। अल्लाह ताला हमें अक्ल सलीम अता फरमाए। तो तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हमारे प्यारे रसूल का तरीका क्या है? बैठकर खाना, दस्तरखान बिछाकर खाना, हाथ धोकर खाना, बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना, सीधे हाथ से खाना, अपने आगे से खाना, ये है। और खाने के बाद दुआ पढ़ना, अल्लाह का शुक्र अदा करना, जिसने रिज़्क दिया उसका शुक्र अदा करना, ये मुसलमानों का तरीका है। और काफिरों का तरीका खड़े होकर खाना, बाएं हाथ से खाना, जानवरों की तरह खाना, हाथ भी ना धोना, वो तो जालिम इस्तंजा करके हाथ धोना जानते ही नहीं। उनके यहाँ तो पानी भी पेनीज का मिलता है, सेंट का मिलता है, डॉलरों में पानी मिलता है, पब्लिक टॉयलेट है बिलफर्ज कहीं तो, लेकिन वहां जाकर पैसे डालने पड़ते हैं, लिहाजा वो पैसे खर्च करने में बड़े कंजूस हैं। जो पानी को पाकी वाकी नहीं करते, हाथ धोते नहीं है, उसी हाथों से हमने खुद अपनी आंखों से देखा कि वो टॉयलेट से आए बाहर आए, बस वो कागज जो टॉयलेट रोल है उसको निकाला और उससे पोछा और खाना खाने बैठ गए टेबल पे, अपनी आंखों से देखा। हम कह सकते हैं ऐसा? तो हम लोग जो है अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है, ईमान की दौलत से नवाजा है, और चंद दिन की जिंदगी है, इसको अगर हम अल्लाह और रसूल के तरीकों पर गुजारेंगे तो इंशाल्लाह ताला हम कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक नसीब करे। दुआ कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बि ग़फिर व रहम व अंत खैरुर राहिमीन। رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين الہ العالمین جن بچیوں نے قرآن پاک کو ختم کیا اے اللہ اپنے فضل سے قبول فرما، پڑھانے والی کو بھی قبول فرما، پڑھنے والیوں کو بھی قبول فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھاتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اس کا مصداق بنا دے۔ اے اللہ اس میں ہماری جو کوتاہیاں غفلتیں ہو گئیں، بے ادبی ہو گئی، اے اللہ اپنے فضل سے اس کو معاف فرما دے، اور اللہ اس کو انتہائی قبول فرما۔ ان کے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اور ہم سب کو اے اللہ شریعت اور سنت کا راستہ عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرما، اے اللہ سیدھا اور سچا راستہ عطا فرما، گمراہی کے راستوں سے اور غلط عقیدوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یہ موبائلوں کے اوپر غلط عقیدوں کی عقائد خراب کرنے کی بھی ایک محنت ہو رہی ہے جو گناہوں سے بھی بڑا خطرناک اور مہلک راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی اس سے حفاظت فرما۔ اے اللہ گمراہوں نے اس میں جو ہے اپنے چینل کھول لیے ہیں اور پوری کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے عقائد کو خراب کیا جائے۔ اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما, اور اے اللہ اس کے احکامات کو جاننے اور ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما, اور اے اللہ اس کی صبح و شام تلاوت کی ہمیں توفیق عطا فرما, اور اے اللہ اس کو ہمارے لیے قبر میں روشنی بنا دے, قبر میں بھی نور بنا دے اور برزخ میں بھی نور بنا دے اور محشر میں بھی نور بنا دے, اور اس کو ہمارے لیے حجت بنا دے, اور اللہ اس کو ہمارے لیے رحمت بنا دے اور ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ اس تھوڑے سے وقت میں جو ہم نے عرض کیا دین کی باتیں, اے اللہ مجھ کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرما, میرے گھر والوں کو بھی توفیق نصیب فرما, اور تمام دوستوں جو حاضرین اور حاضرات ہیں, اے اللہ سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو اے اللہ اپنا وفادار اور اپنا تابعدار بنا لے, 100% وفادار بنا لے. اے اللہ نفس و شیطان کے جال جگہ جگہ بچھے ہوئے ہیں, لیکن اے اللہ اگر آپ ہماری مدد فرمانے کا ارادہ کر لیں تو اے اللہ یہ جال ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اے اللہ اپنے فضل سے ارادہ فرما لیجئے, ہم سب کو اپنا بنا لیجئے. اے اللہ سنت اور شریعت کا راستہ ہم سب کو عطا فرما دے. اے اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما. وقت مختصر ہے اور ہم بہت ہی ضعیف ہیں, ہمیں مانگنا بھی ٹھیک سے نہیں آتا. اے کریم مالک آپ ہمیں بن مانگے ہی عطا فرما دے. اے اللہ بن مانگے عطا فرما دے, اور اس کلام الہی کی قدر اور عظمت ہم سب کو نصیب فرما, اس کی محبت ہمیں نصیب فرما, اس کی صبح شام تلاوت کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اور اللہ جس بھائی بہن کے دل میں جو بھی جائز حاجت ہو, اے اللہ خزانہ غیب سے اس کی حاجت کو پورا بھی فرما دے. کوئی بھائی پریشانی میں مبتلا ہو, روزی کی تنگی میں مبتلا ہو یا کسی بیماری میں مبتلا ہو, اے اللہ سب کا کام بنا دے, بیماروں کو صحت عطا فرما دے, اور بے روزگاروں کو آسان حلال اور بابرکت روزی عطا فرما دے, اور جس کو روزی تنگ ہے اللہ اس کو کشادگی عطا فرما دے, ہم سب کو تقویٰ کامل نصیب فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبی الکریم, برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین.